الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے انتہائی قابل احترام بزرگ اور بھائیوں، آج کی گفتگو میں ہم مدینہ کی اسلامی ریاست میں منافقین اور یہود کی جو باہمی گاٹھ جوڑ تھی اور اس کے نتیجے میں جو انہوں نے مسلمانوں اور اس اسلامی ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کردار ادا کیا، اس کا ایک جائزہ لیں گے۔ اس نفاق کے بنیادی اسباب تو بہت سارے ہیں، لیکن علماء کرام نے ان کو تین بڑے اسباب میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا سبب اس کا یہ بنا کہ اسلام کو اندر سے نقصان پہنچانے اور مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کی خواہش، اس کے لیے کچھ لوگوں نے محض اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تاکہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر اندر سے ان کو نقصان پہنچا سکیں۔ دوسرا سبب اپنے ذاتی اور مالی مفادات کو اجتماعی مفاد پر ترجیح دینا اور ہر طرح کے نقصانات سے اپنے مفادات کو بچانے کی خاطر مسلمانوں اور کفار دونوں سے بنا کر رکھنا، تاکہ جس فریق کو بھی کامیابی حاصل ہو اسی کے پاس پہنچ کر اپنے آپ کو کسی پیش آمدہ نقصان سے بھی بچا لیا جائے اور اس کے کچھ فوائد بھی حاصل کر لیے جائیں۔ تو گویا کہ مالی اور سیاسی دونوں طرح کے فوائد سمیٹنے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اسلام کا لبادہ اوڑھ لینا۔ تیسری چیز ہے دین کی حقیقت سے عدم واقفیت، یعنی ان لوگوں نے دین اسلام کو حق سمجھ کر شعوری طور پر قبول نہیں کیا تھا، بلکہ آبا و اجداد یا یہ ہے کہ قبیلے کے لوگ یا معاشرے کے بڑے لوگ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اب ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بھی اسلام کی چھتری کے سائے میں پناہ لے لیں۔ اس طریقے سے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، جس کا ذکر قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ آیا ہے۔ مثلاً اشار فرمایا قالت الاعراب عالم آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ بدوی آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام کی قوت اور طاقت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، یعنی وہ اپنے مفادات کو بچانے کی خاطر بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کنارے کنارے رہ کر کرتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ان لوگوں کی تھی کہ جو اسلام کو اور دین کو سمجھ کر انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، اس لیے جب اس کے تقاضے سامنے آتے تھے تو وہ پورے کرنے سے وہ کنی کترا جاتے تھے۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی مطمئن نہیں تھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں جا بجا آیا ہے، اور ہمیشہ شک اور تردد اور ریب اور تذبذب کی کیفیت میں جو ہے وہ رہتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کو شرح صدر حاصل نہیں ہوتا تھا، جس کے بغیر ایمان کا دلوں کے اندر پیدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ وہ بڑے اسباب تھے جن کی وجہ سے نفاق نے جنم لیا اور لوگوں نے نفاق کا لبادہ اڑا۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو سے پہلے اہل مدینہ کا ایک تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے جو مدینہ میں آباد تھے، اور یہ مفسرین اور مورخین نے لکھا ہے کہ غالباً 450 یا 451 عیسوی میں یمن میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا، اور اس سیلاب کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو گئے، تو اوس اور خزرج کے کچھ لوگ آ کر مدینہ آباد ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے تین بڑے قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ تین بڑے قبیلے مدینہ میں آباد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے یہ اوس اور خزرج ان کی آپس میں باہمی لڑائیاں اس قدر ہوتی تھیں کہ یہ خود بھی ان لڑائیوں سے تنگ آ گئے تھے اور بڑے قیمتی اور بے شمار لوگ ان کے ان جو ہے بے مقصد لڑائیوں کے اندر جو ہے وہ مر چکے تھے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان دونوں قبیلوں نے آپس میں اس بات پہ اتفاق کر لیا تھا کہ قبیلہ خزرج کے جو سردار تھے عبداللہ بن عبی بن سلول ان کی تاج پوشی کر کے ان کو اپنا بادشاہ بنا لیا جائے، اور بنو قینقاع یہودیوں کے جو تین قبیلے تھے وہ خزرج کے حلیف تھے اور جو دوسرے دو قبیلے تھے وہ اوس کے حلیف تھے۔ تو اس پہ ان کا اتفاق ہو گیا تھا کہ عبداللہ بن عبی کو اپنا بادشاہ بنا لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو اوس اور خزرج کی اکثریت تو مسلمان ہو جاتی ہے، لیکن عبداللہ بن عبی اپنے بغض اور حسد اور دل کی جلن کے سبب اس نے بھی جو ہے وہ نفاق کی راہ اختیار کر کے اسلام کا لبادہ بظاہر اوڑھ لیا، کیونکہ اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، کچھ اس کے قبیلے کے اور کچھ دوسرے قبیلے کے، جنہوں نے منافقانہ اسلام کو اختیار کر لیا۔ یہودی قبائل کی حیثیت مدینہ کے اندر جو ہے، ایک تو ان کے اندر خاندانی عصبیت بہت شدید تھی، اور یہودی کبھی بھی دوسرے لوگوں کو، یہودیت کے اندر اگر دوسرے لوگ داخل بھی ہو جائیں تو ان کو وہ مقام نہیں دیتے جو نسلی یہودیوں کو حاصل ہے۔ اس عصبیت کی وجہ سے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا تھا، اور اس کے علاوہ معاشی برتری اور مذہبی سیادت اور قیادت بھی ان کے پاس تھی، اور سودی کاروبار کی وجہ سے معاشی طور پر بھی وہ مستحکم تھے، اور تجارت اور کاروبار اور صنعت پر ان کا مکمل قبضہ تھا۔ حتیٰ کہ اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے یا عرب کے جو بڑے بڑے شیوخ تھے، ان کو بھی جو اپنی بڑائی کو برقرار رکھنے کے لیے ان سے سود وغیرہ جو ہے وہ لینا پڑتا تھا، تو وہ بھی ان کے مرہونے میں منت تھے۔ اس طریقے سے ان کا ایک تسلط ایک طرح کا جو ہے وہ مدینہ کے اندر قائم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو ہاں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت اور بصیرت سے کام لے کر یہودیوں کو ایک معاہدے کے تحت جو ہے وہ پابند کر لیا، اور اس معاہدے کی روح سے جس کی شکایت کوئی 50 سے اوپر تھی، جن میں سے چند ایک کا میں یہاں ذکر کروں گا، تو اس طرح سے یہودی گویا کہ اس معاہدے کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کی نبوت اور رسالت کو تو تسلیم نہیں کرتے، ایمان تو نہیں لاتے، لیکن بہرحال اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی اس ریاست کے سربراہ ہیں۔ جو معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی قبائل کے ساتھ کیا، اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ باہر سے اگر کوئی مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو اس صورت میں مل کر اس کا مقابلہ کیا جائے گا، اور ہر قبیلہ جو ہے وہ جنگ کے جو مصارف ہوں گے وہ خود اٹھائے گا۔ تمام یہودی قبائل اور مسلمانوں کے درمیان الیفانہ معاہدہ طے پا گیا، ایک دوسرے کی خیرخواہی ہر صورت میں کی جائے گی، کسی بھی طرح کا فتنہ اور فساد ہر فریق پر حرام ہوگا، مکے کے قریش اور ان کے حامیوں کو مدینہ میں پناہ نہیں دی جائے گی، اور مسلمانوں اور یہودیوں میں اگر کوئی قضیہ یا اختلاف رونما ہوگا تو اس کا فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قانون کے مطابق کریں گے۔ یہ اس کے موٹے موٹے پوائنٹ تھے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس و خزرج کی اکثریت تو اسلام میں داخل ہو گئی، اور یہودیوں کو اس معاہدے کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا پابند بنا لیا۔ اس کے بعد سن 2 ہجری میں جب مشرکین مکہ مدینہ پر حملے کی تیاریاں کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک تجارتی قافلہ جو ہے اس کے بارے میں یہ انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہے اس تجارتی قافلے کو جو ہے وہ روک دیں گے اور لوٹ لیں گے، تو انہوں نے اس کو بچانے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مدینہ پر حملے کے لیے آگئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو تیار کیا، اور بدر کے مقام پر وہ پہلا مارکہ برپا ہوا جس میں مسلمانوں کو جو ہے ایک مثالی فتح حاصل ہوئی اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا. اس موقع پر منافقین کوئی بڑی سازش تو نہیں کر سکے, لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ تھا کہ مقابلہ جو ہے وہ لشکر سے ہو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے جب رائے لی کہ بھئی دو راستے ہیں, ہم جو ہے وہ تجارتی قافلہ جو ہے اس کے اوپر حملہ کر کے جو ہے اس کو نقصان پہنچائیں اور اس سے مال لوٹ لیں, یا یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ آئے ہیں ان سے مقابلہ کیا جائے. تو یہاں پہ جو جوشیلے نوجوان لوگ تھے ان کی رائے یہ تھی کہ جو ہے وہ لشکر سے مقابلہ کیا جائے, تو لیکن وہاں پہ منافقین کی رائے یہ تھی کہ جو قافلہ ہے تجارت کا, جو تجارتی قافلہ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے اس کی طرف رخ کیا جائے تاکہ اس کو لوٹ لیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کی بات کو اہمیت نہیں دی اور بدر کی طرف نکلے جہاں معرکہ بدر رونما ہوا. اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فاتحانہ واپس لوٹتے ہیں تو اس فتح کے بعد منافقین اور یہودی جو تھے ان کے دل کے اندر جلن اور حسد اور بغض جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس بغض اور حسد کا کہ بنو نذیر کا سردار جو قاب بن اشرف تھا بدر کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان اشراف قریش کو قتل کر دیا تو زمین کا پیٹ ہمارے لیے اس کی پشت سے بہتر ہے. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ اس کے الفاظ جو ہیں اس کے اندرونی بغض اور حسد کی کس قدر عکاسی کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے اور بھی کچھ وجوہات تھی جس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کر اس شخص کو جو ہے وہ قتل کروا دیا تھا. اس کے بعد مدینہ کے وسط میں یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قینقاع رہتا تھا اور اتفاق سے یہ خزرج کا حلیف تھا جن کا سردار عبداللہ بن ابی تھا. یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً ان سے چھیڑ خانی کیا کرتے تھے اور بعض اوقات اورسوں سے چھیڑتے تھے, حتیٰ کہ ایک دن ایک واقعہ رونما ہوا کہ ایک مسلمان عورت کو انہوں نے جو ہے وہ برہنہ کر دیا, مسلمانوں کا خون کھول اٹھا اور ان کے درمیان جو ہے وہ آپس میں جھگڑا ہو گیا جس کی وجہ سے ایک یہودی قتل ہوا اور ایک مسلمان بھی جو ہے وہ شہید ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قبیلے سے بات چیت کے لیے گئے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ان لوگوں نے آگے جو ہے وہ چیڑی چکنی باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم لوگ سمجھتے ہوگے کہ بدر میں قریش کو شکست دے دی, ہمارے پاس بڑے جنگجو لوگ ہیں اور جب ہم سے تمہیں واسطہ پڑے گا تو تب تمہیں پتہ چلے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ اپنے اس معاہدے سے پھر گئے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا. 15 دن تک یہ محاصرہ رہا اور اس کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. اب عبداللہ بن ابی جو ہے وہ آ کر سامنے کھڑا ہو گیا اور ان لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ ان سے ذرا نرمی اختیار کیجئے, ان کا حمایتی بن کر کھڑا ہو گیا, آپ ان کو معاف کر دیجئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ اسلحہ اور سب مال چھوڑ کر مدینہ سے نکل جائیں, یعنی ان کی جان بخشی جو ہے وہ کر دی جائے گی. تو اس طریقے سے یہ لوگ یہاں سے نکل گئے اور ایک قبیلہ جو ہے گویا کہ مدینہ چھوڑ چکا تھا ان یہودیوں کا. اب قاب بن اشرف کا قتل اور بدر میں مسلمانوں کی فتح اور اس کے بعد اس قبیلے کا مدینہ سے خروج, ان واقعات سے یہودیوں اور منافقین کو ایک طرح سے جو ہے وہ ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا اور روب جو ہے مسلمانوں کا پڑ گیا اور ذرا دب گئے. لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی, غزوہ احد میں مسلمانوں کو پھر شکست ہو گئی اور غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر جو ہے وہ الگ ہو گیا تھا. یہ گویا کہ مسلمانوں کو اندر سے اس نے جو ہے ان کی پیٹھ کے اندر چھرا گھونپ دیا کہ عین جنگ کے وقت میں اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا. اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ کیا کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی جو ہے وہ شکل و شباعت ملتی تھی تو وہ شہید ہو گئے تھے, تو وہاں کفار نے یہ ہوائی اڑا دی تھی کہ محمد کو ہم نے قتل کر دیا نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ افواہ پھر منافقین میں بہت زوردار طریقے سے جو ہے وہ پھیلائی, اور اس کے بعد یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اگر محمد واقعی نبی ہوتے تو وہ قتل کیسے ہوتے. اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرمائی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں, جیسا کہ پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے, اگر وہ ان کے اوپر موت طاری ہو جائے, وہ مر جائیں یا ان کو قتل کر دیا جائے, تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو اس طریقے سے انہوں نے مختلف قسم کے پروپیگنڈے کیے, بلکہ اتنے تک کہا کہ اب تو مطلب یہ کہ مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے اور محمد بن نعوذ باللہ قتل ہو چکے ہیں, تو اب ہمیں چاہیے کہ چل کے عبداللہ بن ابی سے کہیں کہ وہ ابو سفیان سے جو ہے وہ امان طلب کر لے. تو اس قسم کے پروپیگنڈے انہوں نے اس موقع پر جو ہے وہ احد کے موقع پر کیے. اب وہ جو حوصلہ ان کا ٹوٹ گیا تھا, تو اب یہاں سے ان کو جو ہے وہ پھر مزید حوصلہ ملا, اور پھر اس کے بعد مزید کچھ ایسے واقعات ہوئے. سن 4 ہجری میں دو قبائل تھے, عدل اور کارا, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مطالبہ کیا کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 بہترین جو ہے وہ آدمی تعلیم و تربیت کے لیے ان کے ساتھ بھیجے. ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ منافقانہ چال چلی گئی, 4 آدمیوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا, اور جو دو باقی بچے ان کو مشرکین مکہ کے ہاں جو ہے وہ فروخت کر دیا گیا, جن کو انہوں نے پھانسی دے دی. اس کے بعد بنو عامر کے سردار حاضر ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ہاں کافی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں, تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اور ان کو قرآن پڑھانے کے لیے ہمیں اچھے قسم کے معلمین چاہیے. تو ایک بڑی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 40 افراد کی اور بعض سے پتہ چلتا ہے کہ 70 افراد کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیج دی. ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی جو ہے وہ طریقہ اختیار کیا گیا, اور منافقین نے بئر معونہ کے مقام پر ان سب کو شہید کر دیا. صرف ایک آدمی ان میں سے اپنی جان بچا کر, وہ بھی زخمی حالت میں, ان کو بھی سمجھا گیا تھا کہ یہ مر چکے ہیں, چھوڑ کر جب چلیں گے تو وہ بعد میں جو ہے وہ اپنے زخمی حالت میں ہی واپس مدینہ پہنچے تھے. اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا تھا, اور مسلسل 1 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ان کے لیے بد دعا کرتے رہے, قنوت نازلہ جو ہے وہ پڑھتے رہے. تو یہ بئر معونہ کا جو واقعہ تھا, اس میں بھی گویا کہ یہ ساری منافقین کی چالیں تھیں, اور وہ منافقانہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے وہ لوگوں کو لے کر جاتے تھے, وہ پھر ان کو جو ہے وہ ناحق قتل کر دیتے تھے. بنو عامر اور بنو نذیر اتحادی قبیلے تھے, یہ بنو عامر کے لوگوں نے ان لوگوں کو قتل کیا تھا. اب ان کا اور بنو نذیر جو دوسرا قبیلہ تھا ایک یہودیوں کا, ان کا آپس میں حلیفانہ معاہدہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے کہ اب یہ معاملہ انہوں نے کیا ہے اور وہ تمہارے حلیف ہیں, تو جو ہے وہ مسلمانوں کا خون بہا ادا کیا جائے. تو بنو قینقاع نے جیسے مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلی کٹی سنائی تھی, تو انہوں نے بھی اسی راستے کو اختیار کیا, بلکہ آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ایک سازش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بات کرنے کے لیے ان کی بستی میں گئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھایا اور مکان کی چھت کے اوپر ایک بہت بڑا پہاڑ جو ہے وہ لے گئے, اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ گرا کر حضور کو شہید کرنے کی سازش کی, اور ان کی سازش جو ہے وہ مکمل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا, ان کی سازش ناکام ہو گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے. اور اب گویا کہ ان کے بارے میں بھی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی یہ سازش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کیا ہوا معاہدہ تھا, اس معاہدے کو گویا کہ انہوں نے توڑ ڈالا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو بھی, بنو نذیر کو بھی, یہ الٹیمیٹم دے دیا کہ 10 دن کے اندر مدینہ خالی کر دو, ورنہ اس کے بعد جو ہے وہ تمہارا محاصرہ کر لیا جائے گا. انہوں نے مدینہ خالی نہیں کیا. مدینہ خالی اس لیے بھی نہیں کیا کہ عبداللہ بن ابی نے ان کو پیغام بھیجا کہ ہم 2000 مردان جنگی کے ساتھ جو ہے وہ تمہارا ساتھ دیں گے, وہاں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے پاس ساتھ جو منافقین تھے, تو اس نے یہ کہا ان کو کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے, اور اگر تمہیں نکالا جائے گا تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. قرآن کریم پہ یہ الفاظ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نہیں نکلے تو ان کا محاصرہ کیا, تو بعض روایات کی روح سے 6 دن اور بعض کی روح سے جو ہے وہ 2 ہفتے یعنی 15 دن تک محاصرہ رہا. اس کے بعد وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئے. سورہ حشر کے اندر جو ہے اس واقعے کی پوری تفصیل موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لائن اخرجو لا یخرجون معہم, یعنی یہ منافقین جو ان سے کہہ رہے تھے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ لا یخرجو لا یخرجون معہم، اگر ان کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہیں نکلیں گے، ولا ان قوتلوا لا ینصرونہم، اگر ان کو قتل کر دیا گیا تو یہ کبھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ دیکھیں منافقین کا جو انداز کیا ہوتا ہے، یعنی بالکل بزدلانہ انداز اور سازشانہ انداز، اور ان لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں لیکن قرآن ان کی نفی کر رہا ہے کہ یہ قتل ان کی جو ہے وہ حمایت نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو اس شرط پر ان کو جو ہے مدینہ سے نکلنے کی اجازت دے دی کہ اسلحہ کے سوا جو کچھ ہے وہ اپنے سواریوں وغیرہ پر، اونٹوں پر لاد کر جو کچھ لے جانا چاہیں وہ لے جا سکتے ہیں، اور مدینہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں۔ اس طریقے سے بنو قینقہ بھی مدینہ سے نکل گئے اپنی بدادی کی وجہ سے، اور بنو نذیر بھی مدینہ سے نکل گئے، اب یہودیوں کا ایک قبیلہ جو ہے وہ باقی رہ گیا۔ تو یہ آپس میں منافقین اور یہود جو ہیں یہ آپس میں مل کر گٹھ چھوڑ کر کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ لوگ جا کر خیبر وغیرہ کی طرف آباد ہو گئے، ان کی زیادہ تعداد خیبر کی طرف چلی گئی اور کچھ لوگ جو ہے شام کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 1500 مسلمانوں کا ایک دستہ لے کر جو ہے وہ نکلے ایک جو ہے وہ مارکے کے لیے، اس لیے کہ احد سے جب ابو سفیان واپس لوٹا تھا تو حقیقت میں انہیں کوئی پوری طرح کامیابی اور فتح بھی حاصل نہیں ہوئی تھی، کوئی انہوں نے قیدی نہیں بنایا تھا، کوئی ان کے پاس مال غنیمت نہیں تھا، تو ایک کسی حد تک صدمہ سا لے کر وہ واپس لوٹے تھے، البتہ مسلمان خاصی بڑی تعداد میں جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، لیکن اتنے ہی لوگ ان کے بھی مارے گئے تھے، تو یہ بہرحال یہ ہے کہ کوئی واضح فتح ان کے لیے نہیں تھی۔ تو وہ چیلنج دے کر گئے تھے کہ اگلے سال ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 افراد تیار کیے اور آگے جو ہے وہ بڑھے۔ 8 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پہ قیام کیا، لیکن ابو سفیان کو اس کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ مکے میں ایک تو قید پڑا ہوا تھا، اور وہ 2000 آدمیوں کو لے کر نکلا وہاں سے ابو سفیان، لیکن 2 دن کے سفر کے بعد پھر ایک مقام پہ رکا اور اپنے بس میں ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ایک طرف قید پڑا ہوا ہے، دوسری طرف صحیح طرح تیاری نہیں ہے، تو وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بنو اسد اور بنو غطفان جو قبیلے تھے وہ سرکشی کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آگے بڑھے اور وہ جو ہے وہ بھاگ گئے اور اپنے علاقوں سے جو ہے وہ نکل گئے۔ تو اس ان اقدامات سے مسلمانوں کی جو ہوا اکھڑ گئی تھی غزوہ احد میں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی اور منافقین جو ہے وہ کسی حد تک پھر جو ہے وہ دب گئے۔ اس کے بعد غزوہ خندق جو رونما ہوا، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، اس میں بنو قینقہ اور بنو نذیر کے جو سردار تھے یہودی جو وہاں سے نکل کر خیبر وغیرہ کی طرف چلے گئے تھے، تو انہوں نے جا کر مسلمانوں کے خلاف مکے میں اہل قریش کو جو ہے وہ بھڑکایا اور وہاں کے دورے کر کر کے دوسرے دیگر قبائل کو بھی اکسایا، اور اس طرح شوال 5 ہجری میں 10 یا 12 ہزار کا ایک لشکر جس میں قریش کے ساتھ جو ہے وہ یہودی بھی شامل تھے اور تقریباً عرب کے جو ہے وہ تمام دوسرے قبائل بھی ان کے ساتھ شامل تھے، تو 10-12 ہزار کا یہ لشکر لے کر مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر وہ خندق کھو دی۔ مدینہ کے جو اطراف پہاڑوں اور باغات وغیرہ سے ڈھکے ہوئے تھے اس طرف سے تو مطلب یہ ہے کہ کوئی خطرہ نہیں تھا، ایک طرف سے جو خطرہ تھا اس طرف یہ بنو قریظہ جو تیسرا قبیلہ تھا اور ان کے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا اس طرف وہ تھے، اس طرف سے مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ ہم مامون ہیں، اور دوسری طرف جو ہے جو علاقہ جس طرف سے دشمن حملہ کر سکتا تھا وہاں خندق کھود دی۔ لیکن یہ بنو قریظہ جو تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ غداری کی مسلمانوں سے، اس جو ہے وہ محاصرے کے دوران چونکہ غزوہ خندق کے موقع پر محاصرہ کافی طویل ہو گیا تھا، تو اس موقع پر ایک شخص بنو غطفان کا مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب کسی کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے اور وہ اسلام اور مسلمانوں کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایک شخص بھی کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں منافقین کا حال کیا ہوتا ہے۔ یہ شخص جس کا نام تھا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور ابھی تک میرے بارے میں نہ میرے قبیلے کو علم ہے نہ بنو قریظہ کو علم ہے، چونکہ بنو قریظہ ادھر سے بغاوت کر چکے تھے، اور نہ ہی جو ہے وہ قریش کو علم ہے اس بات کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ جو کچھ تم کر سکتے ہو جا کر کرو. یہ شخص جو ہے وہ بڑی چلاکی کے ساتھ جا کر قریش سے یہ کہتا ہے کہ بنو قریظہ جو ہیں وہ تمہارا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے, غطفان بھی تمہارا ساتھ جو ہے وہ نہیں دیں گے, اب یہ پیچھے ہٹنے والے ہیں. اس طرح سے ان کے دل جو ہے وہ دہل گئے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور دوسری طرف سے یہ دوسرے لوگوں کے پاس گئے اور بنو قریظہ سے جا کر کہا کہ تم لوگ تو اسی مدینے کے اندر رہ رہے ہو, قریش تو یہاں وہاں سے واپس سے اگر نامراد لوٹ گئے تو پھر اس کے بعد مدینے کے اندر تمہارا کیا حال ہوگا, تم اگر آج جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ خلاص جو ہے وہ غداری کر رہے ہو اور بغاوت کر رہے ہو جبکہ ان کے ساتھ تمہارے حلیفانہ معاہدے ہیں. تو اس طریقے سے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جنگی چال جو تھی یہ بھی بڑی کامیاب ہوئی, اور دوسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ایک بہت بڑی آندھی اور طوفان آیا جس کی جو ہے وہ تاب نہ لا سکے اور برداشت نہ کر سکے, اور ان کی ہنڈیاں چولہے سے جو ہے وہ الٹ گئیں, اور اس طریقے سے وہ دل برداشتہ ہو کر مشرکین مکہ اور باقی جو ان کے ساتھ قبائل تھے ان کی سازش بری طرح ناکام ہو گئی اور وہ واپس لوٹ گئے. بنو قریظہ نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر جو ہے وہ غداری کی تھی, اور منافقین نے بھی جو ہے اس موقع پر آپ دیکھیں کہ جب محاصرہ طویل ہو گیا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا, اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ تو محض دھوکہ تھا, نعوذ باللہ من ذلك. یہ منافقین کا کہنا تھا کہ محض دھوکہ تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کہا تو یہ جا رہا تھا کہ قیصر و کسریٰ جو ہے وہ فتح کر لیے جائیں گے, لیکن آج حالت ہماری یہ ہے کہ مدینہ میں ہمیں پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلنے کی ہماری گنجائش نہیں ہے. یہ منافقین کا کردار تھا. دوسری طرف تو ان حالات کے باوجود مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فتح سے نوازا, اور جب مشرکین ناکام و نابراد واپس لوٹے تو اس کے بعد بنو قریظہ کو اس بدعیدی کی سزا دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف رخ کیا اور بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا تو اس کے بعد ان سے ان کو دو ہفتے کا وقت دیا, لیکن انہوں نے بھی وہی جو ان کے سابقہ قبیلوں نے کہا تھا اسی طریقے سے کہا, اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہم مقابلہ تو نہیں کر سکیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرے کے بعد جو ہے جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی, اور وہ درخواست یہ تھی کہ سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے رئیس تھے ان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے, یہودیوں کے تیسرے قبیلے بنو قریظہ نے وہ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے تو ہمیں وہ فیصلہ منظور ہے. اب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی یہ جو غداری اور بدعیدی تھی جس پہ وہ تلے بیٹھے تھے, لیکن دوسری طرف سے مشرکین کو شکست ہو گئی تو وہ کچھ نہیں کر پائے, لیکن یہ کہ اس کے لیے پوری طرح تیار ہو چکے تھے, یہ غداری بھی ان کے ذہن میں تھی اور جو دوسرے قبیلے جو کچھ کر چکے تھے وہ بھی ان کے ذہن میں تھا. اس بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا جائے اور مال غنیمت جو ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. یہ وہ فیصلہ تھا جس کی تصدیق بعد میں قرآن کریم نے دی کہ یہ بالکل صحیح فیصلہ تھا. اور جب ان لوگوں کی بستیوں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا گیا تو 1500 تلواریں اور 300 زیریں اور 2000 جو ہے وہ نیزے اور 1500 ڈھالیں یہ وہ سامان تھا جو انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں پیچھے سے چھرا گھونپنے کے لیے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے یہ سامان جنگی طور جو ہے وہ تیار کر رکھا تھا, لیکن یہ اپنی جو چال میں جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوئے. اب اس موقع پہ بھی عبداللہ بن اوبئی نے جو ہے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور دوسرے منافقین نے بھی. اس کے بعد سن 6 ہجری میں غزوہ بنی المستلق, یہ وہ غزوہ تھا کہ جس میں جدہ اور رابغ کے درمیان ایک مقام تھا, یہاں ایک قبیلہ تھا بنو المستلق. تو ان لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف اور آل مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیاری سے پہلے ہی جو ہے وہ اپنے ساتھ مسلمانوں کے لشکر کو لیا اور وہاں جا کر ان کو شکست دے دی اور یہ لوگ جو ہے وہ بھاگ گئے اور کوئی مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکے. یہ غزوہ بنی المستلق جو ہے اس غزوہ سے واپسی پر یہودیوں نے دو بڑے ایسے حادثے کیے جس سے دو بڑے واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے, جس میں ایک واقعہ کا ذکر جو ہے وہ پورے کا پورا اس میں سورہ منافقون کے اندر ملتا ہے اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت کا واقعہ ہے. یہ اسی غزوہ بنی المستلق سے واپسی پہ ہوئے تھے. مسلمان جب وہاں سے واپس لوٹے تو مرائسیا ایک مقام تھا جہاں پہ ایک کنواں تھا، وہاں پہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا، تو اس موقع پہ وہ پانی وغیرہ پہ تھوڑا بہت کچھ جھگڑا ہو گیا، تو ایک شخص جو ہے وہ مہاجر تھا اور ایک انصار تھا، ان دونوں کی آپس میں کچھ تلخ کلامی ہو گئی. عبداللہ بن اوبئی وہاں پہ آ کر اس نے ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ یہ معاملہ تھوڑا مطلب یہ کہ زیادہ بڑھ گیا، اور پھر ایک نے جو ہے وہ انصار کو آواز دی، دوسرے نے مہاجرین کو آواز دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے سخت ناگواری کا اظہار کیا اور لوگوں سے کہا کہ ابھی میں تمہارے درمیان زندہ ہوں، اور یہ جاہلیت کی جو پکار ہے کہ ایک اپنے قبیلے کو بلا رہا ہے دوسرا اپنے قبیلے کو بلا رہا ہے، تو کیا ابھی تک تمہارے لیے اس پکار کے اندر کشش موجود ہے کہ قبیلہ اپنے جو قبیلے والوں کو بلا رہا ہے تو وہ قبیلہ جو ہے وہ دوڑ جاتا ہے اس کی حمایت کے لیے، خواہ وہ حق پر ہو یا نا حق پر ہو، تو کیا ابھی تک بھی تمہارے اندر یہ جاہلیت باقی ہے؟ اس موقع پہ عبداللہ بن اوبئی کو جب کسی اس کے قبیلے کے کسی فرد نے یہ کہا کہ اب مسلمان یہ اور یہ کر رہے ہیں، تو اس نے بدک کر کہا کہ تم ہی لوگوں نے تو ان کو کھلایا پلایا، اور اب ان کی مثال نعوذ باللہ ایسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں کہا کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کتے کو کھلاؤ پلاؤ اور پھر تمہیں کھانے کے لیے کاٹنے کے لیے دوڑے. تو یہ بات اس نے کہی. اب اس کے بعد پھر دوسری بات اس نے یہ کہی کہ بعد میں قرآن نے ان کی اس کی باتوں کی تصدیق کر دی جو سورہ منافقون کے اندر موجود ہے. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ اب جب ہم مدینہ واپس لوٹیں گے تو جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے. عزت والا وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا اور ذلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں. دوسری بات جو اس نے کہی وہ یہ تھی کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منہا الاذل، جب ہم مدینہ واپس لوٹیں گے تو جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے. نعوذ باللہ، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مہاجرین ساتھیوں کو ذلیل قرار دیا اور اپنے آپ کو عزت والا کہا. جب اس نے یہ باتیں کی تو اس وقت ایک مخلص صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کو سن رہے تھے. انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا ذکر کر دیا. حضور نے جب اس شخص کو بلا کر پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا. ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ منافقین جو ہے وہ ہمیشہ اپنی مطلب ہے کہ جھوٹ اور جھوٹی قسموں کا سہارا لیتے ہیں، تو وہ انکار ہو گیا. جب وہ انکار ہو گیا تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی کمسن تھے، تو ان کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی نازک ہو گئی، تو بڑے پریشان ہوئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں سورہ منافقون میں جب ان حالات کا تذکرہ کیا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ شخص جھوٹا تھا اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سچی بات کہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی. حضرت عمر کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے جو مطلب یہ کہ جو فتنے اور فساد برپا کر رہا ہے اس کی انتہا ہو گئی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا. لیکن یہاں ایک حکمت عملی حضور نے اختیار فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو حکم دیا کہ چل پڑیں. اچھا، یہ جو عام طور پر جو حضور کا طریقہ تھا اس کے مطابق چلنے کا وقت نہیں تھا، اور پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو جو ہے وہ ایک طویل سفر کروایا جتنا معمول کے مطابق کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرواتے تھے. تو حضور کی حکمت عملی اس میں یہ تھی کہ اتنا طویل سفر یہ لوگ کریں کہ اب یہ چیمے گوئیاں اور جو اختلاف آپس میں پیدا ہوا ہے یہ اس سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے ان کے ذہنوں سے نکل جائے، جا کر ہم جہاں پڑاؤ ڈالیں گے وہاں یہ ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح سے گرے پڑیں گے کہ اس کے بعد سو جائیں گے، نیند آ جائے گی اور یہ معاملہ کسی حد تک جو ہے وہ رفع ہو جائے گا اور دب جائے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اختیار کی. اور اس کے بعد یہ شخص جب یہ قافلہ مدینہ میں داخل ہونے کا وقت آیا تو کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے اپنے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا اور بڑے مخلص صحابی تھے، تو انہوں نے اپنے باپ کا راستہ روک دیا مدینہ کی سرحد کے اوپر اور اپنے باپ سے یہ کہا کہ تو نے یہ بات کہی ہے کہ مدینہ میں جب داخل ہوں گے تو وہاں داخل ہو کر عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، تو آج میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تم میرے باپ ہو لیکن ذلیل تم ہو اور عزت والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں، اس لیے تمہیں مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. بیٹا باپ سے کہتا ہے، راستہ روک کر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، باپ سے کہتا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے داخلے کی اجازت دے دیں تو میں تمہارا راستہ چھوڑ دوں گا ورنہ نہیں چھوڑوں گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر جو حلم، جو محبت، جو شفقت تھی باپ اور بیٹے کے معاملات تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ سے کہا کہ باپ کا راستہ چھوڑ دو. اس طریقے سے وہ مدینہ کے اندر داخل ہوا. ایک دوسرا واقعہ کہ جب آخری جو مقام تھا وہاں جب پڑاؤ ڈالا اس قافلے نے تو وہ واقعہ وہاں پہ رونما ہوا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ قافلہ رکا ہوا تھا، رفع حاجت کے لیے جو ہے وہ چلی گئیں. جب وہ واپس لوٹی، قافلے قریب پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ہار ان کے گلے میں نہیں ہے، وہ ہار کہیں گم ہو گیا. واپس ہار ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے واپس چلی گئیں تو اتنے میں قافلہ وہاں سے چل پڑا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی یہ آپبیتی بیان کی ہے کہ میں جس جو ہے وہ اونٹنی کے اوپر سواری کے اوپر سوار تھی تو ایک ہودج تھا جو اٹھا کر جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا, میں اس کے اندر بیٹھ جاتی تھی. تو کہتی ہیں کہ اس وقت میں, اس زمانے میں ہم عورتوں کا ویسے بھی کم سن بھی بہت تھیں, چھوٹی عمر کی تھیں, اور کہتی ہیں کہ ہمارا وزن اتنا کم ہوتا تھا کہ کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ ہودج کے اندر میں بیٹھی ہوئی بھی ہوں یا نہیں. انہوں نے اٹھا کر اس کو جو ہے سواری کے اوپر رکھ دیا اور قافلہ چل پڑا. جب میں وہاں پہنچی تو قافلہ وہاں نہیں تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اب میں نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجیں گے, جب وہ کسی مقام پر پہنچ کر ان کو علم ہوگا کہ میں ساتھ نہیں ہوں تو کسی کو بھیجیں گے تو مجھے ڈھونڈ کر لے لے گا. اور پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑا ہوتا تھا تاکہ اگر کوئی چیز گر پڑ جائے یا کوئی پیچھے رہ جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ ساتھ لے آئیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں لیٹی تو میری آنکھ لگ گئی, اور اس کے بعد صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے آ رہے تھے وہ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کے قریب پہنچ کر پڑھا ان للہ وانا الیہ راجعون. عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فوری طور پر اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ کپڑا رکھ لیا. انہوں نے اپنی سواری جو ہے وہ میرے قریب لائی, میں اس کے اوپر بیٹھ گئی اور اس کے بعد اس کی نکیل پکڑ کر وہ مجھے لے آئے. جب میں قافلے کے ساتھ آ کر ملی تو عبداللہ بن ابی نے جو ہے وہ میرے بارے میں جو ہے مختلف قسم کی افواہیں وہاں پہ اڑا دی اور میرے اوپر تہمت لگا دی کہ یہ جو مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی ہیں, ان کی بیوی جو ہے وہ آج رات نعوذ باللہ کسی اور کے ساتھ گزار کر آئی. اس واقعے کو جو ہے اس نے مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے اٹھایا کہ بعض مخلص صحابہ کرام بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں اس کا جو ہے وہ سازش کا شکار ہو گئے. اس طرح سے اس واقعے نے کافی طول پکڑا. انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم سورہ منافقون کی جو ہے وہ تفسیر جب پڑھیں گے تو اس میں اس کی تفصیل کا ذکر آئے گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات نازل فرمائی تو خداوند قدوس نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو تو اس بات کے سنتے ہی یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ سبحانک وحدہ بہتان عظیم, کہ یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے جو مطلب یہ ہے کہ اس ہستی پہ لگایا گیا ہے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات نازل کی گئی اور سورہ نور کے اندر جو ہے اس کی ساری تفصیل موجود ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکے کا سفر کرتے ہیں. اب اس موقع پہ جو معاہدہ حدیبیہ ہوتا ہے جس کی روح سے پھر مسلمان وہاں سے واپس لوٹ آئے تھے اور دوسرے سال انہوں نے عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانا تھا, اس سفر میں منافقین جو ہے وہ شریک نہیں ہوئے تھے. اس لیے کہ یہ سفر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کی ادائیگی کے لیے تھا اور اس چیز سے منافقین کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ نہیں تھا. اور پھر اگر کوئی تصادم جو ہے وہاں پہ ہوتا تو اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ مسلمان چونکہ خالی ہاتھ جا رہے ہیں, کوئی ہتھیار وغیرہ تو ساتھ لے کر نہیں جا رہے تھے, تو اس صورت میں مسلمانوں کو مطلب یہ کہ شکست ہوگی اور اس میں بھی مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنا فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس طرح سے اس جو ہے وہ سفر کے اندر مسلمان منافقین مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہوئے. اب یہاں سے جب فتح صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو اس صلح حدیبیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا تھا, انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے. تو اس معاہدے کی روح سے قریش کی طرف سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامون ہو گئے تو اب باقی چھوٹے چھوٹے جو فتنے تھے ان کو فروغ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کی طرف جو ہے وہ رخ کیا جہاں مسلمان جہاں یہودی جو ہے وہ جا کر اکٹھے ہو گئے تھے اور وہاں سے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کر رہے تھے. غزوہ خیبر میں ان یہودیوں کا بہت بڑا کردار تھا جو مکے والوں کے پاس جا جا کر ان کو جو ہے وہ مطلب یہ کہ جنگ کے لیے ابھارا تھا اور اکٹھا کر کے ان کو جو ہے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کر کے لائے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے خیبر کی طرف رخ کیا. خیبر والوں نے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, جیسے کہ یہاں بنو نذیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی, وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ایک دوسرے طریقے سے کی گئی کہ ایک عورت نے جو ہے وہ گوشت پکایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت کی اور ان کو کھانا کھلایا تو اس گوشت میں زہر ملا دیا. دستی کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے تو اس میں بالخصوص زیادہ زہر ڈالا گیا تھا. ایک صحابی جو تھے وہ ایک لقمہ اس میں سے صرف کھا چکے تھے اور وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں آتا ہے کہ منہ میں ڈالا ہی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وہی کے ذریعے سے علم ہو گیا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پھینک دیا اور اس کے بعد یہودیوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کر دی. کافی طویل جنگ ہوئی اور اس کے بعد یہودی جو ہیں وہ جو ہے شکست کھا گئے اور مسلمان جن کو جہاں فتح حاصل ہوئی. اور اس کے بعد اس موقع پہ جب منافقین مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہتے تھے اور ظاہر ہے کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ یہاں فتح جو ہے وہ ہر صورت میں ہمیں ملے گی اور مال غنیمت بھی ملے گا, اور واقعی خیبر کی وہ زمینیں اور بہت سارا مال غنیمت بہت کچھ مسلمانوں کو یہاں سے ملا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ جو لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے تھے اور آگے جو ہے وہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی, تو جو لوگ اس جو ہے مہم میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ اگر اب خیبر میں آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دیں کہ کل لن تتبعونا, تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے ہو. تو یہاں منافقین کو گویا کہ ساتھ جانے سے روک دیا گیا. اب اس کے بعد یہ معاہدہ حدیبیہ پھر قریش کے اپنی جو ہے وہ حماقتوں کی وجہ سے ختم ہوا, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں مکے میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں, مکہ فتح ہو جاتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے حنین کے مقام پہ بنو ثقیف اور بنو حوازن اور دوسرے قبائل نے جو ہے اپنی پوری قوت اور طاقت جو ہے وہ جمع کر دی, اور وہاں پہ ایک جو ہے وہ بڑا مارکا ہوا. وہاں بھی جو ہے وہ کفار مشرکین کو شکست ہوئی, اور اس کے بعد طائف کا علاقہ بھی فتح ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے علاقوں کو فتح کر کے جو ہے وہ واپس لوٹے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عرب سے باہر کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ دعوتی خطوط اور ایلچی جو ہے وہ بھیجنا شروع کیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں بعض اوقات میں پچھلی درس میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ ایک مسلمان سے بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے, لیکن مسلمان کے گناہ میں اور منافق کے گناہ میں جو ہے وہ بڑا فرق ہوتا ہے. اس فرق کو میں نے پچھلی دفعہ واضح کیا تھا آپ کے. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف جو ہے وہ چل پڑے تو ایک بڑے مخلص صحابی جو بدر میں شریک ہو چکے تھے, حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس سے غلطی سرزد ہوئی. بہت بڑی غلطی تھی جنگی نقطۂ نظر سے بھی اور سیاسی نقطۂ نظر سے بھی. انہوں نے خط لکھ کر ایک آدمی کو دے دیا کہ اہل مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر لے کر, وہ 10,000 کا لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر لے کر مکہ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں, تو انہوں نے جو ہے وہ خط جو ہے وہ بھیج دیا, اور وہ خط ان کا بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے قبیلے کے لوگ جو ہیں ان کے اہل خانہ ان کے بیوی بچے جو ہے وہ مکے کے اندر تھے, تو ان سے اہل مکہ جو ہے وہ کوئی تعرض نہ کریں اور وہ جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں, یہ ان کے پیش نظر یہ چیز تھی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو بھیجا اور وہ خط جو ہے برآمد کر لیا گیا, وہاں تک نہیں پہنچا, تو حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بڑے سادگی کے ساتھ یہ معذرت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ سمجھا تھا کہ اب ہم تو مطلب یہ ہے کہ مکے کے اوپر تو قبضہ کر ہی لیں گے, فتح تو ہمیں حاصل ہوگی, لیکن یہ ہے کہ اس ذریعے سے میرے بیوی بچے جو ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی غلطی تھی لیکن ان کو معاف کر دیا, اس لیے کہ ان کے اندر نفاق نہیں تھا, بڑے مخلص مسلمان اور صحابی تھے, اور اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اور اطاعت رسول کے ذریعے سے یہ ثابت کر چکے تھے کہ وہ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے حکمران کی طرف ایک قاصد بھیجا, عیسائی حکمران نے اس قاصد کو جو ہے وہ قتل کر دیا. تو اس وجہ سے اور اس کے علاوہ ایک دعوتی وفود بھی بھیجا تھا, اس دعوتی وفود کے 15 آدمی تھے اور ان میں سے صرف ایک شخص واپس بیچ کر آیا تھا, ان کو بھی جو ہے وہ ایک سازش کے تحت جو ہے وہ قتل کر دیا تھا, عیسائیوں نے قتل کر دیا تھا. ان وجوہ کی بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 3,000 کا جو ہے وہ شام کی سرحد کی طرف بھیجا, اور غزوہ موتا جو ہے واقع ہوا تھا جس میں 1,00,000 کا لشکر تھا اور اس کے مقابلے میں یہ مسلمان جو ہے وہ صرف 3,000 تھے, اور اسی جنگ میں غزوہ موتا کے میں 3 جو ہے وہ علم بردار اور لشکر کے جو ہے وہ سردار جو تھے زید بن حارثہ, جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ شہید ہوئے تھے. اور اس کے بعد جو ہے عالم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں لیا تھا, اور اسی غزوہ موتا کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا خطاب سے نوازا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت عملی سے ایک چھوٹے سے دستے کو مشرکین کے جو ہے وہ چنگل سے نکال کر جو ہے وہ کامیابی سے واپس لے آئے, اور 1,00,000 کے مقابلے میں صرف 3,000 مسلمان تھے اور صرف 12 آدمی مسلمانوں کے شہید ہوئے تھے. تو یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی کامیابی تھی. تو یہ لوگ جب واپس لوٹے تو یہی واقعہ اور غزوہ موتا کا جو مارکہ تھا یہی غزوہ تبوک کا پیش خیمہ ثابت ہوا تھا. اس کے بعد واپس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تیاریاں شروع کر دیں، اور سورہ توبہ کا تقریباً نصف حصہ یا ایک کافی بڑا حصہ جو ہے اسی غزوہ تبوک کے تیاری کے حوالے سے، اور پھر اس کے جو ہے وہ واپسی اور ان سارے حالات کے اوپر جو ہے وہ تبصرے کے طور پر نازل ہوا ہے، جہاں پہ منافقین کا جو ہے وہ کردار بڑا کھل کر جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور ان کے ساتھ پھر معاملہ یہ کیا کہ یا ایھا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ جو کافر ہیں اور جو منافق ہیں ان سب کو کچل کر جو ہے وہ رکھ دیا جائے، ان منافقین کے ساتھ اب کوئی نرمی جو ہے وہ اختیار نہ کی جائے۔ تو غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر منافقین جو ہیں، اب ان کو باہر سے ملنے والی امداد تو ساری بند ہو گئی، مشرکین مکہ جو ہے مکہ فتح ہو گیا اور زیادہ تر لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، یہودیوں کی قوت اور طاقت بھی ختم ہو گئی، چھوٹے بڑے قبائل جو تھے وہ بھی متی ہو گئے تھے، تو اب منافقین جو ہیں ان کا کردار صرف اندرونی طور پر رہ گیا تھا اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور اب اس غزوہ تبوک کے موقع پر ان کی سازشیں جو ہیں وہ پورے عروج پر جو ہے وہ پہنچ گئی تھیں۔ ان کا کردار اس وقت یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ لوکان آرادن کریموں و سفرن قاصدن لتبوک، یہ سفر کے لیے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، تو منافقین یہ کے بارے میں یہ کہا گیا قرآن کریم میں کہ اگر سفر ذرا قریب کا ہوتا اور بڑا آسان ہوتا تو پھر لتبہو کا یہ تو آپ لوگوں کے ساتھ ہو جاتے، ولیکن باؤد اتارہ مشک کا، لیکن ایک طویل سفر اور گرمی اور دوسرے مسائل، اس لیے اس کو جیش اسرا بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے، تنگی کا جو ہے وہ زمانہ تھا اور تنگی کا سفر تھا، تو اس میں یہ چیز جو ان کو مشقت میں ڈالنے والی تھی اس کی وجہ سے یہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ وَسَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، لیکن پھر بھی یہ قسمیں کھا کھا کر آپ کو یقین دلائیں گے کہ اگر ہمیں ہمت ہوتی، ہماری استطاعت ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جو ہے وہ شریک ہوتے۔ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے اس نفاق پہ پردہ ڈالنے کے لیے جو جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، جو بددیانتی اور خیانت مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کہ دلوں کے اندر کچھ اور چھپا رہے ہیں اور زبانوں سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، فرمایا یہلکون انفسہم، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں، خود اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی عذرات لنگ پیش کر رہے ہیں سب جھوٹ۔ یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر یہ طلب رخصتیں طلب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور مختلف قسم کے ہیلے بانے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جن لوگوں نے رخصت طلب کی تو ان کو رخصت دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو جانچنے پرکھنے کے بغیر اگر رخصت نہ دیتے تو پھر ان کا نفاق جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتا۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین، وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے اجازت طلب نہیں کریں گے کہ وہ اپنے جانوں اور مالوں سے جہاد نہیں کر سکتے، یہ رخصتیں طلب نہیں کر سکتے وہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا واللہ علیم بالمتقین، اللہ ان متقین کو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ ایسے کبھی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر، جو لوگ اس موقع پر اجازتیں اور رخصتیں طلب کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر، یہ اسلام اور ایمان کے جتنے دعوے کیوں نہ کریں یہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ورتابت قلوبهم، ان کے دلوں کے اندر تردد ہے، ریب ہے، شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ فہم فی ریبہم یترددون، اور اسی تردد میں پڑے رہتے ہیں ہمیشہ اور تذبذب کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اس موقع پہ گویا کہ غزبہ تبوک جو ہے اس میں شمولیت اور عدم شمولیت ایمان اور کفر کی کسوٹی بن گئی، اور مفسرین نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جب کبھی بھی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ حق اور باطل کا مارکا برپا ہو تو جو لوگ اپنے مالوں اور جانوں کو بچانے کے لیے جو ہے وہ رخصتیں طلب کریں اور جانی اور مالی قربانیاں نہ کریں، تو جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہیں، تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتے۔ اس وقت مومن کے لیے یہی ایک کسوٹی ہوتی ہے، یہی ایک راستہ ہوتا ہے کہ وہ اسے موقع پہ جانی اور مالی قربانیاں کریں۔ آج بھی اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو اس وقت عالم کفر جو ہے وہ تمام کفار و مشرکین ملت واحدہ بن کر مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ یلغار کر چکے ہیں۔ ان حالات میں جو لوگ اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں اور اہل ایمان کے بچانے کے لیے اپنے عقیدے اور نظری اور دین کے تحفظ کے لیے کفار سے جنگ لڑ رہے ہیں، خواہ وہ جنگ کسی کیفیت میں بھی ہو، کسی مرحلے میں بھی ہو، ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس گروہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، غیر جانبداری کوئی چیز نہیں ہے، غیر جانبداری کا سارا فائدہ ہمیشہ فریق مخالف کو پہنچتا ہے. اس وقت بھی جو لوگ غیر جانبدار ہیں ان کا فائدہ جو ہے وہ مشرقین اور کفار اور اسلام دشمن حکومتوں کو پہنچ رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت جو مارکا برپا ہے اس مارکے کے اندر ہم آگے بڑھ کر مالی اور جانی قربانیاں پیش کریں تاکہ اس کے اندر ہمارا بھی حصہ بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم سرخرو ہو سکیں.
غزوہ موتا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ قیصر روم مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کر رہا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم قیصر روم کا مقابلہ روم کی سرحد پر پہنچ کر کریں گے اور اس کو مدینہ پر حملہ آور ہونے کا موقع نہیں دیں گے. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کی تیاری کا حکم دیا, انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا تھا کہ اس موقع پر کہ تم ہلکے ہو یا بوجھل جس حال میں بھی ہو اللہ کے راستے میں اپنی مال اور جان سے جہاد کے لیے نکلو. اس حکم کے سنتے ہی صحابہ کرام اپنے مال و اسباب کے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے. جب کیسے روم کو اس بات کا علم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس 30,000 کا لشکر لے کر ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے آ رہے ہیں, تو اس نے یہ سوچا کہ گزشتہ سال جب صرف 3,000 لوگ تھے اور ہم 1,00,000 کے لشکر کے ساتھ ان کو شکست نہیں دے سکے, تو اب جب اللہ کا نبی خود 30,000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے تو اس کو یہ ہمت نہیں پڑی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مقابلے میں آئے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ کیے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت سے نوازا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ تبوک سے واپس لوٹے. تبوک سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ واپس لوٹتے ہیں تو اب منافقین نے راستے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جو ہے وہ سازش کی. یہ سازش یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے واپس آ رہے ہیں تو اندھیرے میں انہوں نے کوشش کی کہ آگے ایک گاڑی آ رہی تھی راستے میں, تو اس گاڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا کر جو ہے وہ شہید کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی. اس سازش کے اندر 12 منافقین کے نام اور بعض روایات میں مطلب یہ کام یا زیادہ بھی ہیں اور ان کا سرغنہ بھی عبداللہ بن ابی ہی تھا. کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے جو مدینہ کے اندر رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس لشکر کے اندر جو ہے وہ شامل بھی تھے. اب اس شخص نے یہ جو سازش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سازش سے آگاہ کر دیا. آپ نے 2 مخلص صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے لیا, انہیں میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ ان لوگوں کو دیکھ لیا جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو کر آپ کو ہنس گڑی میں گرانا چاہتے تھے, تو ان لوگوں نے اپنے چہروں کے اوپر تو نقاب باندھے ہوئے تھے, آپ ان کو پہچان نہیں سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 2-3 آدمیوں کو میں نے ان کی سواریوں کی وجہ سے پہچان لیا ہے. تو ان کے نام جب بتائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سب کے نام بتا دے. اسی لیے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ منافقین کے نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے. تو ان منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتا دیے تھے. یہاں بھی ان کی یہ سازش جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوتی ہے. اس غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے نکلنے سے پہلے ایک سویلن نامی ایک شخص کا گھر تھا جہاں یہ مل کر جو ہے وہ سازشیں کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کے لیے نکلنے سے پہلے جو ہے اس گھر کو آگ لگوا دی تھی اور اس کو جو ہے وہ گرا دیا تھا. اس سے جب واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو اب مسجد درار جو ان منافقین نے بنائی تھی, اور اس مسجد درار کے بنانے میں ابو عامر عیسائی جو تھا راہب جو مسلمانوں کا بہت بڑا بدترین دشمن تھا اور اس نے یہاں جو ہے ادھر سے یہودیوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ رکھتا تھا, ادھر سے مشرکین مکہ کے ساتھ بھی اس کی گٹھ جوڑ تھی اور ادھر منافقین کے ساتھ اس کی گٹھ جوڑ تھی, اور اسی کے مشورے سے ان لوگوں نے جو ہے وہ مل کر یہ مسجد بنائی تھی کہ وہاں مل کر ہم جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کیا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے پھر واپسی پر اس مسجد درار کو بھی جو فتنے کا ایک گڑھ تھا, کوئی مسجد نہیں تھی, مسجد کے نام پر پھر مطلب یہ کہ وہ جگہ بنائی گئی تھی, اس کو گرا دیا اور اس کو آگ لگوا دی گئی. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو جس طرح منافقین جو ہے وہ آ کر اپنے عذرات لنگ پیش کرتے تھے, کچھ مخلص مسلمان بھی جو ہے وہ پیچھے رہ گئے تھے بس اپنی سستی اور کمزوری کی وجہ سے. ان میں 3 صحابہ کرام تھے جن کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ سورہ توبہ کے اندر موجود ہے. ان میں سے مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
آپ دیکھیں کہ ایک مخلص مسلمان کا انداز کیا ہوتا ہے. منافقین تو خود آگے بڑھ بڑھ کر سازشیں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کر رہے ہیں, لیکن ان حالات میں ایک صحابی حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غسان کے عیسائی حکمران نے ان حالات میں, کہ جب ان کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا تھا مدینہ کی اسلامی بستی میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو حکم دیا کہ ان سے بائیکاٹ کر لیں, بعد میں ان کی توبہ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا تھا, تو پھر یہ مسلمانوں میں دوبارہ شامل ہو گئے تھے. تو ان کو اس وقت غسان کے عیسائی حکمران نے خط لکھا کہ تم کوئی گئے گزرے آدمی تھوڑے ہی ہو, انہوں نے ان کو مطلب ورگلانے کی کوشش کی, تم ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہیں مطلب یہ کہ یہ بنا دیں گے, وہ بنا دیں گے, فلاں عہدہ دے دیں گے. انہوں نے وہ خط اٹھا کر تندور کے اندر ڈال دیا, جلا ڈالا اس کو. یعنی یہ ہوتا ہے اخلاص مسلمانوں کے ساتھ. اس وقت ان کے ساتھ ایسا بائیکاٹ ہو چکا تھا کہ بالکل تن تنہا رہ گئے تھے, اور بیویاں بھی ان سے الگ کر دی گئی تھی. تو اس کیفیت میں بھی ایک اسلام دشمن جو ہے ان کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن انہوں نے اس کے خط کو اٹھا کر جو تندور کے اندر جلا دیا, لیکن اس کے جو ہے وہ سازش کا شکار نہیں ہوئے. یہ ہوتا ہے اخلاص. غلطی انسان سے ہو سکتی ہے, کسی بھی انسان سے, بڑے مخلص سے مخلص انسان سے بھی غلطی سرزد ہوتا کی ہے, ہو سکتی ہے, لیکن وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے, اپنی غلطی پہ اصرار نہیں کرتا. یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے. اور منافق جو ہے غلطی پہ غلطی کیا جاتا چلا جاتا ہے, جیسا کہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے, بڑے سے بڑی سازش کر کے, یوں سمجھتا ہے کہ جیسے اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اور اس نے اس کو اڑا لیا. تو یہ منافقین کا کردار تھا. اور جب اس غزوہ تبوک کے لیے لوگ تیاریاں کر رہے تھے, تو یہ مسلمانوں کو تانے دے رہے تھے, اور مطلب یہ ہے کہ وہ جو انفاق کے لیے لوگ آ رہے تھے ان کا مذاق اڑا رہے تھے, اور پھر ان سے کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحر, اس گرمی میں مطلب یہ ہے کہ تم لوگ نکل رہے ہو, پیچھے فصلیں پکی ہوئی ہیں, اور مطلب یہ کہ اگر ہم فصلیں جو ہے وہ اس دفعہ سمیٹیں گے نہیں تو پھر اگلے سال ہم کھائیں گے کیا. تو جب انہوں نے کہا کہ لا تنفروا فی الحر, تو خدا نے اس کا جواب یہ دیا کہ بڑی گرمی ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کل نار و جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون, جہنم کی گرمی جو ہے اس سے بہت شدید ہے, اگر تمہیں کچھ فہم ہے تو اس گرمی کے بارے میں سوچو, اور اس گرمی سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اس گرمی میں اللہ کے راستے میں نکلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہ وہ موقع تھا جہاں مخلص مومنین کے پاس, اگر لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھیں اور زادے راہ نہیں تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور زار و قطار روتے تھے. اللہ کے نبی ان سے خود معذرتیں کرتے تھے کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا, اور وہ قافلہ آگے چلا گیا اور یہ لوگ پیچھے زار و قطار رو رہے تھے. تو یہ ان کا اخلاص تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیچھے کچھ لوگ ایسے رہ گئے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ اجر میں جو ہے وہ شریک ہیں, تم کوئی وادی ایسی جو ہے وہ طے نہیں کرتے کہ تم ان کا اجر جو ہے اس میں مل نہ مل رہا ہو, اس لیے کہ ان کے دل ان لوگوں کے ساتھ تھے, لیکن کچھ لوگ اس قافلے کے ساتھ تھے, اس کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ اس اجر کے اندر شریک نہیں تھے, اس لیے کہ وہ دل سے اس قافلے کے ساتھ نہیں تھے. تو یہ جو منافقین کا کردار ہے, اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتے کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا واجدر واللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم. یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں, اور ان کے معاملے میں اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. تو اس کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب میں جو آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دین سے عدم واقفیت, یہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ اس نفاق کے اندر جو ہے وہ مبتلا تھے. تو اب اس کا آخری انجام آپ دیکھ لیں کہ یہ ہوا کہ اس غزوہ تبوک کے بعد یہ رئیس المنافقین جو ہے جب اس کی وفات ہوتی ہے, تو اس کے مخلص بیٹے عبداللہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, آپ نے اپنا کرتا مبارک دے دیا, لیکن جب اس کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تصلی علی احد منھما تعبدا, جب ان میں سے کوئی مرے تو آپ اس کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھائیں گے, ولا تقوم علی قبرہ, نہ اس کے لیے دعا کرنے کے لیے آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہوں گے, انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون, یہ ایسے فاسق و فاجر لوگ ہیں کہ ان کا خاتمہ جو ہے وہ کفر پہ ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا. تاریخ کے مختلف ادوار میں اس نفاق کا ظہور مختلف انداز سے ہوتا رہا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو خلفائے راشدین میں تینوں خلفاء جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ منافقین کی سازشوں کا ہی شکار ہوئے اور انہیں کے ہاتھوں سے جو ہے وہ یہ قتل ہوئے. اور اس کے بعد بھی اگر ہم آگے چلے آئیں, خلافت عثمانیہ کا خاتمہ جو ہے وہ باہر کے لوگوں کی وجہ سے مطلب یہ کم ہوا تھا, اس میں زیادہ تر جو ہے وہ اندرونی ہاتھ تھا جس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا. اس کے بعد اگر ہم آج دیکھیں فلسطین پر غاصبانہ قبضہ ہو یا کشمیر کے اوپر غاصبانہ قبضہ ہو, عراق کی صورتحال ہو یا افغانستان کی, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں, یہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے کہ اگر اندر کے منافقین جو ہے وہ کافروں کا اور باہر کی طاقتوں کا ساتھ نہ دیتے تو یہ ان لوگوں کے لیے بالکل ایسا ترن والا نہیں ہو سکتا تھا. اس طریقے سے مسلمان اگر ان کے ساتھ منافقانہ جو ہے وہ ساتھ نہ دیتے تو یہ ان ملکوں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ نہیں ہو سکتا تھا. اسی طریقے سے اگر آپ اس وقت صورتحال کو دیکھیں تو جو مسلمان ملکوں کی جو صورتحال ہے, پاکستان ہو, مصر ہو, الجزائر ہو, دوسرے ملک شام اور ترکی وغیرہ ہو، ان ملکوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اسلام کا راستہ امریکہ، روس یا فرانس نے نہیں روکا ہوا ہے. اللہ کی شریعت کا، حدود اللہ کا راستہ کون روک کر بیٹھا ہوا ہے؟ وہ لوگ جو اسلام کے نام لیوا ہیں، وہی فساق و فجار اور وہی منافقین کا گروہ جو آج بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ان مسلمان ملکوں کے اندر جو آزاد ممالک ہیں وہاں اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین اور حدود اللہ اور تعزیرات کا راستہ روک کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آخر میں میں ایک دو آیات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو انصار و مہاجرین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ توبہ ہی کی آیت ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، اور نیز وہ جو بعد میں راستبازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس عیش کی زندگی میں جنت میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ان لوگوں کا حاصل ہوگی. یہ کامیابی کا معدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں کو سنایا؟ فرمایا وہ ایمان میں سبقت لے جانے والے انصار اور مہاجرین. اور ہم جانتے ہیں کہ مہاجرین میں سب سے پہلے سبقت لے جانے والے اور پھر وہ خلفائے راشدین، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین، رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ بتا دیا کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنے والے ہی مسلمان ہوں گے. تو اب میرے بھائی اور بزرگو، اگر خدا نہ خواستہ مسلمانوں میں کوئی گروہ اگر ان لوگوں کے ایمان کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ غاصب تھے اور ان کی طرف جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو منسوب کرے جو ان کے شایان شان نہیں ہیں، تو یہ تو گویا کہ اللہ کی کتاب کے اوپر اعتراض ہے. اور آگے بڑھ کر بلکہ یہ تک بھی کہا جاتا ہے، اللہ کی کتاب پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ مکمل نہیں ہے، اس کے کچھ پارے جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کھا گئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. جس کتاب کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ 1400 صدیوں سے کر رہا ہے اور قیامت تک کرے گا، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ اس کا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کتنی بڑی سازشیں ہوئیں لیکن اس قرآن کے اندر کوئی رد و بدل کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکی، تو خدا اس بکری سے جو ہے قرآن کی حفاظت نہیں کر سکے؟ یہ کیسا عقیدہ ہے مسلمان؟ کیسے وہ شخص مسلمان کہلاتا ہے اپنے آپ کو جو یہ کہتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ جو بکری کھا گئی تھی اس لیے یہ کامران جو مکمل نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عقائد سے ہمیں بچائے اور قرآن کی روشنی میں اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق کی بیماری سے ہمیں نجات دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین.